حكم ما يخشى الله.
Welcome to Ulama Profile with myself, Ubaidullah Boja. And you're with me, inshallah, for the next 1 hour. We were, alhamdulillah, discussing the Qasida Burda. And we were speaking about the traits of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we were speaking about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's qualities. And obviously, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his exertion in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, which with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we will carry on next week if Allah subhanahu wa ta'ala wills. Tonight, inshallah, in our Ulama Profile slot, we are speaking about the life of Mawlana Abdul Rahim Bastawi rahimahullah. Before we go on to Mawlana's lifestyle, just two acknowledgements. One is Mawlana Suhaib Lasania. Mawlana was kind enough to conduct the interview for us, and Mawlana, alhamdulillah, done the interview at the radio station where Mawlana phoned Mawlana Sal, Mawlana Najm al-Huda, Damat Barakatuhum, and this interview was done. I have now translated the interview, alhamdulillah, which we'll go about and we will try and we will just give an understanding of what Mawlana has said. After we do this, inshallah, we will then play the entire interview that Mawlana Suhaib and conducted. And we urge those people that know the Urdu language, please do listen. It's a great lesson. There's a lot of things that we can learn from there. And it's one of our seniors that come from the Alma Mater Institute, Darul Ulum Deoband. Also, a shout-out and a great thanks to Brother Muhammad Bilal, who did the buttons this evening. He was kind enough to upload the clip for us. He was kind enough to edit it and just make sure everything was well. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him and his family well as well for the sacrifices of deen. We are speaking about Mawlana Abdul Rahim Bastawi rahimahullah. He was a teacher at Darul Ulum Deoband, where he taught for a great amount of years. His son, Mawlana Najmul Huda Qasmi, who conducted the interview with Mawlana, and he was explaining to us and giving us the lifestyle of Mawlana Abdul Rahim Bastawi rahimahullah. Mawlana was born in the year 1934 in the province, or in the UP district, the Uttar Pradesh district. And in the Uttar Pradesh district, there's one place that is called Bastawi. And in that place, this is near Muradabad, but near the place where Mawlana Majid Daryabadi rahimahullah, he came from. It's not exactly the same place, it is somewhere around that area. In around this area, Mawlana Abdul Rahim Bastawi rahimahullah was born. He was born in 1934. The year he was born, there was an earthquake in the area, and in this year as well, when Mawlana had passed away, there was an earthquake as well. Mawlana had started his initial studies in terms of where he was. Mawlana's father, Mawlana Abdul Rahim Bastawi's father, had a great contact with the ulama of the time, with the learned of the time, and Mawlana had a great contact with the senior ulama of the time. Mawlana Najmul Huda's grandfather, meaning Mawlana Abdul Rahim Bastawi's father, when his mother passed away, meaning Mawlana Bastawi's daddy, when she passed away, his Mawlana's father was extremely attached to his mother. And because of this, every night he would go and he would cry and he would be concerned. And you know, he would mourn the loss of his mother. So one night when he was there, one pious person was going past, and this pious person told Mawlana that, you know what, don't cry. Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you a replacement. And in that replacement, Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you a lot of pious children. So do not cry and mourn over your grandmother. But in return, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you. And from there, Mawlana was born in that family. Mawlana Bastawi rahimahullah was born in that family. Mawlana done the normal maktab and he learn the normal initial course of madrasa until up to what we would call the grade 5 in the local village where Mawlana was. And thereafter there was a madrasa Arabiya close to the village where Mawlana and them were. Mawlana then went and he studied in that area, and thereafter Mawlana went to Baharaj, and in there was a madrasa called Nurul Ilm. Mawlana studied in Nurul Ilm in Baharaj. Thereafter Mawlana went to Darul Ulum Deoband in the year 1952, where Mawlana thereafter started studying the bigger kitabs. And what had happened is, as Mawlana was studying, closer to the examination period, Mawlana took ill. So he was unable to write the examination. So what Mawlana had thereafter done, Maulana had went and he then got medication, he went to see a doctor. After Maulana had gotten cure, and he returned back to Darul Ulum Dioban, he then redone the course of the Dora Hadith. So inevitably, the final year that is taught where the Hadith Kitabs are taught, Maulana then done it twice under great scholars of the time. In that time, Maulana Fakhrul Hasan Sahib was there, Maulana Hussain Ahmad Madani was there, and the great giants were there that Maulana studied under in that time. When he completed his ustad, Maulana Fakhrul Hasan, we had a very close relationship with. It was a very deep relationship that the two of them had. Maulana then sent him to Mysore, and he then stayed for a few days in Mysore, and after that Maulana went to South India in a place called Karnataka. And in Karnataka around the year 1959, Maulana was there in that area. When, before Maulana was going there, the brothers of the Tabligh Jamaat and those doing Dawah were not allowed in the area. Slowly, slowly, Maulana started tafsir, Maulana started classes, Maulana started teaching, and as people started respecting Maulana, they acknowledged his status. Thereafter, there was an acceptance of Maulana, and because of this, Maulana then advocated to them to allow the brothers of the Tabligh Jamaat to come, and this is how it was open for them in this area. After a while, in the life of Maulana Hussain Ahmad Madani, one of the last journeys he made was the journey where he went to a place called Hindupur. In Hindupur, there was a masjid and an institute that was there, was called Shamsul Ulum. In this place of Shamsul Ulum, perhaps this one of the last places where Maulana Madani had traveled to, and even one of the last places where Maulana Madani had laid the foundation. These people had called Maulana, and they had requested him to keep and uphold that legacy of Maulana Madani. So he took up employment there, and he started teaching and seeing to the madrasa there, and thereafter Maulana stayed there for a while. Many people had come and had begged Maulana's expertise in their organizations, Madrasa Saulatiya in Mecca, and many other places. He said that this has sentimental value for me. My Sheikh and Ustad, Maulana Madani, was a teacher here. He laid the foundation here. If ever I was to move, then I would move to a place that is only Darul Ulum Dioban. I wouldn't opt for another place. And because of that, in 1981, Allah subhanahu wa ta'ala had blessed Maulana to come to Darul Ulum Dioban and teach. What is fascinating, and what is amazing, what is unique, and what is so wonderful, is from 1981 right up till 9th of September 2015, Maulana taught in Darul Ulum Dioban for a period of 35 years. For a period of 35 years, Maulana had taught in the place called Darul Ulum Dioban. Maulana Suhaib Lasania, who conducted the interview, then asked Maulana Najmul Huda regarding his father and how was he like as a teacher. So he said, the one outstanding quality that my father had, and we would hear it often from so many people, was that shafqat, that mercy, that compassion that my father had with his students. That he would call all his students as a matter of habit and as with compassion and love. He would say, beta, he would call them by son. Many students would say, and they would acknowledge, that Maulana Abdul Rahim Bastawi, when he would call us, and when he would tell us, beta, that love, that affection, that communication that we would have with Maulana, perhaps that communication we never even shared with our own parents. That is how much of love that Maulana had showed unto us. Another fascinating thing about Maulana's life is the financial aid he gave to the poorer students. There were times whereby a student would want to opt to leave the madrasa because he wouldn't have the financial muscle to be able to carry on with his studies. He wouldn't have the financial means to do so. So Maulana would thereafter pacify him. He said, oh, beta, don't worry. Oh, my son, don't worry. You just carry on your studies, whatever expenditure you have, whatever necessities there is, till you are studying, inshallah, I will see to that need, and thereafter, you carry on your studies. There was not one, there was not two, there were many, many students like that. In fact, after Maulana had passed away, some of those people that used to drive the rickshaws, some of those people that used to run the shops, they would say that every month Maulana would come and Maulana would give us some money so that that would at least make it such that we would be able to live our lives comfortably, and we would be able to make it such that our day-to-day expenditure would come out because Maulana was so kind to at least give us that extra amount of cash. And further on, Maulana would thereafter even go on to say, perhaps we'll come of that with regards to Maulana's family life. And Maulana, in terms of his teaching, he was known as Imam al-Mantiq wal-Falsafa. He was known as that Maulana that was expert in mantiq, in logic. He was an expert in this. This is something that is very hard to teach. There's a lot of difficult kitabs. There was a lot of kitabs with great difficulty, Mullah, and all these Mabzi and all of these kitabs. Maulana would thereafter go, and Maulana would then teach these kitabs with great amount of ease, and he was an expert in this field. That is how Maulana was known with regards to this. Another speciality with regards to Maulana's life is that Maulana was an expert in tafsir. He would be able to give tafsir to the audience. He would always say, ke mukhatab ko dekh kar bayan karo, mukhatab ka khayal rakhna. That always be aware of who you are speaking to, who's your audience. So when he would speak amongst the general masses, then he would thereafter make sure that he would be on that level. People would appreciate the level that he was. People would appreciate the points and the lessons that he would learn from the, that they would take out from the Quran Sharif. And when he was with his students, then the academic insight of Maulana would come for the fore. How much knowledge and insight and understanding that Maulana had with Quran, that is what would come to the fore. And it was something, and Maulana's lectures, both in the UK as well as in India, in the different parts of India, was something that many people will attest to as to Maulana's great qualities as a speaker. Respected listeners, we are profiling and we are speaking about Maulana Abdul Rahim Bastawi Rahimahullah, who was a senior ustad at Darul Uloom Deoband. He taught at Darul Uloom Deoband for 35 years. Part of the kitabs that Maulana taught, he taught Jalalain Sharif, he taught Tirmidhi, he taught Sulam, he taught Mabzi, he taught many of the senior kitabs as well. And this was something that Maulana had, his affection and his love with his students that he had. In terms of children, Maulana had 10 children. Among them, 9 were boys, 1 was a girl. 5 of these were ulama, 6 of them were huffaz, and Maulana thereafter had 1 daughter as well. Maulana, one amazing thing in the life of Maulana is all his children got the name Huda. So Maulana Suhaib was intelligent and spontaneous. He said, Maulana, in all these names of yours and your brothers, the name Huda is there. What is the wisdom behind something like that? He said, Maulana, the reason why my father kept this, ke wo naam ka asar hota hai, that the name has an effect. So my father kept the name Huda, which stems from the root word Hidayat. And this means that Allah subhanahu wa ta'ala must keep Hidayat in our family for a long time to come. And Allah subhanahu wa ta'ala must let Hidayat and guidance and our family be on the straight path for a long while after that as well, insha'Allah ta'ala. With regards to Maulana's family life, Maulana Suhaib posed him this question. He says, Maulana, the daughter-in-laws of the family, they perhaps were most sad from all of us. They said that the relationship we had with our father-in-law, we never had such a relationship with our father as well. He would come and he would buy for us, give us money for eat clothes. He would buy for, give us money to run the house. As much as 10 children that Maulana had, yet Maulana would give the finances to his children to be able to run their houses. Sometimes when they would go there, before they leave, they'd want to give him money. But already would say, better, your money is there. Take this, buy for your family this, do this here. And this is how Maulana would live his life, and Maulana would see to his family as well. One of the requests that Maulana Najmul Huda made, and he said, that I request you to make dua for my mom. She shared a relationship with my father for the better part of 60 years. Now, that relationship is temporarily, there's a distance between them because my father is in another realm and my mother is in this world. So now they are far apart from each other. And she's not taking this very well. because she shared such a close relationship with my dad. Please make a lot of dua for my mother and make dua that Allah subhanahu wa ta'ala fill his qabr with nur. This was the profile and this was the life of Maulana Abdul Rahim Bastawi rahimahullah. Maulana passed away in September and Maulana taught right up till the 9th of September in Darul Ulum Deoband. The senior kitab that Maulana was teaching at that time was Tirmidhi Sharif, which Maulana was teaching, as well as many other kitabs as well. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a reality that we also learn from our seniors. We become like them. We are resurrected with them. And Allah subhanahu wa ta'ala make it such that on the day of Qiyamah, these great luminaries and these great giants of Islam, they also be a means of our hidayat, our guidance, our salvation when we leave this world. And when we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala takes pity and has mercy on us inshaAllah. We will now listen to the interview conducted by Maulana Suhaib with Maulana Najmul Huda, and thereafter inshaAllah we will take the news. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Radio Islam International, and this is our Ulama profile. This evening, inshallah, we are profiling Hazrat Maulana Abdul Rahim Saab Bastawi Rahmatullah Alayhi, who passed away recently. And Hazrat Maulana was an ustad at Darul Ulum Deoband, who was teaching Tirmidhi Sharif. And we have on the line his honorable son, Hazrat Mufti Najmul Huda Qasmi Bastawi Saab Damat Barakatuhum. And we're going to ask regarding the family background, regarding the talim, where he studied, where he served deen, and other questions related to the marhum Hazrat Maulana Abdul Rahim Bastawi Saab Rahmatullah Ali. So that's what our topic this week is about. So we cross over to India and we speak to Hazrat Mufti Najmul Huda Qasmi Bastawi Saab Damat Barakatuhum. Hazrat Mufti Saab, sabse pehle assalamu alaikum wa rahmatullah.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے انٹرویو کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے پہلے مفتی صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کے بارے میں مختصر فیملی بیک گراؤنڈ, کہاں سے آئے, کہاں ان کی پیدائش ہوئی, اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہو ہم کو؟
جی ہاں, یہ والد محترم حضرت مولانا عبد الرحیم بستوی صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی پیدائش ہندوستان میں ایک صوبہ ہے اتر پردیش. اتر پردیش میں ایک ضلع ہے بستی, جو اب تین ضلعوں میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک کا نام سنت کبیر نگر ہے, ایک کا نام سدھارتھ نگر ہے, اور ایک کا نام بستی ہے پرانا نام. تو والد صاحب کا جو ضلع ہے وہ ضلع سنت کبیر نگر ہے. سنت کبیر نام کے ایک بہت بڑے یہاں سادھو تھے, تو ان کے نام سے یہ ضلع پڑا ہے. تو ہمارے یہاں سے نیپال 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور سدھارتھ نگر بھی تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے, جہاں مہاتما بدھ کی پیدائش ہوئی تھی اور انہوں نے بدھ مذہب قائم کیا تھا. تو یہ علاقہ کافی بزرگوں کا علاقہ مانا جاتا ہے. تو یہیں پر ایک گاؤں ہے, دریا آباد نام ہے اس کا. ایک دریا آباد تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا ہے, وہ بھی یہاں سے قریب ڈسٹرکٹ بارہ بنکی میں پڑتا ہے, تقریباً یہاں سے 200 کلومیٹر دور ہے. لیکن یہ دریا آباد دوسرا دریا آباد ہے جو ضلع سنت کبیر نگر میں. یہاں پر والد صاحب کی پیدائش ہوئی تھی 1934 یعنی 1934 میں. اس سال ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جو ہمارے علاقے میں اور یہ نیپال کے علاقوں میں اور بہار اور یو پی کا علاقہ ملا کر یہ کافی بڑا زلزلہ تھا. اتفاق یہ ہے کہ اسی زلزلے کے سال میں والد صاحب کی پیدائش ہوئی, اور اس سال اسی علاقے میں ایک زلزلہ آیا اور اسی زلزلے کے سال میں والد صاحب کی وفات ہوئی. تو والد صاحب جس گھرانے میں پیدا ہوئے یہ کافی بڑا گھرانہ مانا جاتا تھا, اور لیکن چونکہ وہ انگریزوں کا دور تھا اور غربت تھی بہت زیادہ, تو غربت کی دیکھا انہوں نے, اور اسی غربت کے ہی ماحول میں انہوں نے اپنی پڑھائی کی, تعلیم حاصل کی. ان کے والد جناب محمد سلیم صاحب, یہ الحمدللہ کافی علماء سے محبت کرتے تھے. یہاں علاقے کے جتنے بھی علماء تھے سب ان کو جانتے تھے, اور ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. تو شادی کے سال کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, یعنی ہمارے دادا کی والدہ کا. تو وہ رات میں قبرستان چلے جاتے تھے اور قبر سے لپٹ کر وہ روتے رہتے تھے، اتنی محبت تھی ان کو. ان کا بیان ہے کہ رات میں ایک بار کوئی بزرگ شخصیت آئی اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ بھائی آپ یہاں رات میں مت آیا کریں اور انشاءاللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد ہوگی. ٹھیک اس سے ایک سال کے بعد والدہ گرامی کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو عالم بنانا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا. ان کے تین بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں، اور والد صاحب کے نو لڑکے ہیں اور ایک لڑکیاں ہیں، اور ہماری والدہ یعنی والد صاحب کی اہلیہ بھی ابھی زندہ ہیں، وہ جو ہے باحیات ہیں. تو اس طرح سے یہ بیک گراؤنڈ ہے والد صاحب کا، یہاں پر اس طرح پیدا ہوئی یہاں پر اور اس طرح سے پلے بڑھے.
تو مفتی نجم الہدیٰ صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے دادا نے یہ ارادہ کیا جب ان کی پیدائش ہوئی کہ ان کو دین کی خدمت کے لیے انشاءاللہ وقف کر دیں گے. تو والد محترم نے دین کی تعلیم کہاں حاصل کی مفتی صاحب؟
جی شروع میں یہاں پہ مکتب جو چلتا ہے ہمارا، جس میں دینی تعلیم ہوتی ہے اور کچھ عصری تعلیم بھی ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے پانچویں کلاس تک تعلیم حاصل کی مکتب کی. اور پھر اس کے بعد قریب میں ایک دوسرا گاؤں ہے مدرسہ عربیہ دینیہ موڈا ڈیہا بیگ، وہاں پر والد صاحب نے ابتدائی عربی فارسی کی کتابیں پڑھیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب جو مجاہد آزادی تھے، وہ استاد ہیں، اور بھی دیگر کئی بڑے بڑے مفتی عبداللہ صاحب ایک تھے، وہ بھی بڑے اساتذہ میں سے تھے، وہ بھی استاد تھے. یہاں سے دو تین سال پڑھ کر پھر اس کے بعد نور العلوم بہرائچ، بہرائچ ایک ضلع ہے جو یو پی ہی کا ایک ضلع ہے، مشہور ہے، وہاں پہ نور العلوم اس زمانے میں بڑا اچھا مدرسہ تھا، بڑی اچھی تعلیم تھی. تو یہاں سے پھر منتقل ہو کر وہاں گئے، اور وہاں انہوں نے شرعت کی، اور پھر اس کے بعد سن 1952 میں یعنی 52 میں دار العلوم دیوبند میں جا کر انہوں نے داخلہ لیا، اور پھر اس کے بعد اگلی کتابیں، بڑی کتابیں انہوں نے وہاں سے وہاں پڑھی، اور پھر اس کے بعد فراغت دار العلوم سے ہوئی اور وہیں پر آخر تک دورہ کیا. فن فراغت دار العلوم دیوبند میں 1375 ہجری یعنی 1956 عیسوی میں آپ کی فراغت ہوئی، اور لیکن سانحہ یہ ہوا کہ 1955 میں ہی والد صاحب دور حدیث میں بخاری اور ترمذی اور دوسری کتابیں آخر چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھی، لیکن ٹھیک امتحان سے ایک سال پہلے شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے بغرض علاج ان کو گھر آنا پڑا اور ان کا انہوں نے امتحان موقوف کر دیا. پھر اگلے سال 1956 میں 56 میں والد صاحب نے دوبارہ دارالعلوم کا رخ کیا اور پھر دوبارہ دور حدیث مکمل کیا، یعنی اس طرح سے والد صاحب نے دو سال تک دور حدیث وہاں پڑھی اور دور حدیث سے فراغت حاصل کی. 1956 میں امتحان دیا، جو میرے پاس جو سند ہے اس میں 1956 لکھا ہوا ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو مفتی صاحب، فراغت اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کی خدمت کب شروع کی اور کیسے شروع کی، کہاں سے انہوں نے دین کی خدمت شروع کی مفتی صاحب؟
دیکھیے والد صاحب کے جو خاص اساتذہ ہیں جن کی خاص توجہ تھی والد صاحب پر، اس میں ایک حضرت مولانا فخر الحسن صاحب جو شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے، وہ مراد آباد کے تھے اور دار العلوم دیوبند کے بڑے استادوں میں سے تھے، تو ان سے خاص تعلق تھا والد صاحب کا. تو انہوں نے والد صاحب کو اپنے گاؤں عمری کلاں مراد آباد میں، جو ضلع مراد آباد میں پڑتا ہے، وہاں پر بھیجا دین کی خدمت حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں پر ابتدائی کتابیں والد صاحب نے اول دوم سوم تک کی کتابیں پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد میسور جو ساؤتھ انڈیا میں صوبہ کرناٹک میں ایک میسور ہے جہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو کی ریاست تھی، تو وہاں پر ایک جگہ آئی درگاہی مسجد میں بحیثیت خطابت اور بحیثیت مفسر قرآن کی. تو حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر والد صاحب سے کہا کہ یہاں سے زیادہ آپ کو وہاں ضرورت ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جائیں. تو والد صاحب کی ہدایت کے مطابق، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب کی ہدایت کے مطابق والد صاحب نے میسور کا رخ کیا تقریباً 1959 میں، یعنی 1959 میں، اور وہاں درگاہی مسجد میں امام اور خطیب ہوئے، اور وہاں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع تھا، وہاں پر تبلیغی جماعت نہیں جا سکتی تھی، کچھ لوگ شدید مخالفت کرتے تھے، کچھ ایسا معاملہ تھا، لیکن الحمدللہ والد صاحب نے لوگوں کو سمجھایا اور جہالت کو دور کیا، اور الحمدللہ اس طرح سے علماء حق کا وہاں دروازہ کھلا اور کافی خدمات انجام دی. پھر میسور سے قریب یعنی بنگلور ہے، پھر بنگلور سے قریب ایک جگہ ہندو پور ہے جو ضلع انند پور آندھرا پردیش میں پڑتا ہے، آندھرا پردیش ایک صوبہ ہے انڈیا کا. وہاں پر ایک مدرسہ ہے شمس العلوم جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی آخری یادگار ہے. انہوں نے آخری میں آخری سفر ان کا ساؤتھ کا ہوا تھا حضرت کا، شیخ الاسلام کا، تو اسی سفر میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی. تو ہندو پور والوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا شخص ملے جو حضرت ہی کا شاگرد ہو اور دیوبند سے فارغ ہو، تو ہم اس کو یہاں پر لائیں اور اس مدرسے کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کی نشاط ثانیہ ہو، اس کی ترقی ہو. تو انہوں نے تلاش کیا تو میسور میں پتا چلا کہ حضرت مولانا عبدالرحیم دستوی صاحب ہیں، وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. تو کافی کوشش ان لوگوں نے کی، پھر والد صاحب کو میسور سے انہوں نے شمس العلوم ہندو پور میں بلا لیا. ہندو پور پہنچ کر والد صاحب نے شمس العلوم کو ترقی دی اور مقصد سے آگے بڑھا کر والد صاحب نے اس ادارے کو کافی آگے بڑھایا اور چاروں پنجم تک کی تعلیم عربی کی انہوں نے وہاں قائم کی. اور وہاں رہتے ہوئے کافی جگہیں بھی آئیں، دوسری جگہیں، بڑی بڑی جگہیں بھی، یہاں تک کی سہولتیاں مکہ مکرمہ سے بھی والد صاحب کے لیے جگہ آئی پڑھانے کے لیے. لیکن والد صاحب نے کہا کہ میرے شیخ کی یہ آخری یادگار ہے، کیونکہ والد صاحب انہیں سے بیعت تھے، تو اس یادگار کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا. اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو دارالعلوم دیوبند جاؤں گا، اس کے علاوہ میری ہمت کہیں جانے کی نہیں ہو رہی. اور الحمدللہ والد صاحب کی وہ بات پوری ہوئی کہ پھر والد صاحب نے کئی سال تک وہاں خدمت انجام دی. پھر 1981 میں 81 میں دارالعلوم میں والد صاحب تشریف لائے اور وہاں دارالعلوم دیوبند میں آپ کا انتخاب ہوا بحیثیت مدرس. دارالعلوم دیوبند میں والد صاحب نے کافی کتابیں پڑھائیں 1981 سے لے کر 2015 تک، 9 ستمبر 2015 تک دارالعلوم دیوبند میں رہے. اور وہاں پر الحمدللہ جو کتابیں پڑھائیں اس میں جلالین، نجدی، شرع عقائد، سراجی، مشکاۃ شریف، ترجمہ قرآن، شرع تہذیب، تلخیص المفتاح، نور الانوار، سلم، مختصر المعانی، الفوض القبیر، الفیت الحدیث، یہ ساری کتابیں، اس کے علاوہ بھی اور ساری کتابیں ہیں جو ان کی زیر درس رہی ہیں اور انہوں نے یہ خدمت انجام دی.
تو تقریباً کتنے سال تک وہ دارالعلوم دیوبند میں اب شیخ الحدیث رہے مفتی صاحب؟
یہ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے جو خدمات انجام دی 35 ایئرس یعنی 35 سال تک.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبول فرمائے. اور پھر اب آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، تو کیا آپ ہمارے سامعین کے لیے چند ایسی ان کی صفات بیان کیجئے جس سے ہمارا اور ہمارے سامعین ہم اس سے استفادہ کر سکے اور اس پر عمل کر سکے، چند ایسی صفات ان کے اندر موجود تھی مفتی صاحب؟
والد صاحب نے اصل میں دارالعلوم میں جو خدمات انجام دی، بے لوس خدمات انجام دی، کسی سے کوئی غرض نہیں، اور والد صاحب کی خاص طور سے طلبہ کے ساتھ بہت شفقت تھی. کہیں بھی تعزیتی پروگرام جو ہوا والد صاحب کے انتقال کے بعد، تو آپ کے شاگردوں نے خاص طور سے والد صاحب کی شفقت کا تذکرہ کیا. والد صاحب جب درگاہ میں جاتے تھے تو سارے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، اور والد صاحب کا ایک لفظ مشہور تھا بیٹا، ہر طالب علم کو لفظ بیٹا سے پکارتے تھے اور بیٹا ہی کہہ کر بلاتے تھے. کوئی بھی غریب طالب علم ہو یا ایسا طالب علم ہو، بہت سارے طالب علم ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے، کہ انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑنی چاہیے صرف اس لیے کہ غربت تھی، بیمار تھے، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. کچھ طالب علم ایسے تھے جو اپنی پڑھائی ترک کرنا چاہتے تھے، چھوڑنا چاہتے تھے. والد صاحب کو معلوم ہوا، تنہائی میں بلایا اور کہا بیٹے گھر مت جاؤ اور تمہارے جو بھی علاج کا خرچ ہے وہ میں دوں گا. تو اس طرح سے بہت سارے بچوں کا علاج بھی کرایا اور ان کو جو ہے تعلیم چھوڑنے سے بچایا، اور الحمدللہ آج وہ فارغ ہو کر عالم بن کر اپنی اپنی جگہوں پر خدمت انجام دے رہے ہیں. تو والد صاحب کی شفقت یہ خاص طور سے سارے عالم میں مشہور ہے، جتنے بھی ان کے شاگردان کہیں بھی کام کر رہے ہیں والد صاحب کی شفقت کا اور ان کی ہمدردی کا، محبت کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں. بلکہ بعض طلبہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جتنے پیار سے ہم کو بیٹا کہتے تھے، شاید میرے اصلی باپ نے بھی مجھے اتنے پیار سے نہیں کہا ہوگا. تو یہ والد صاحب کی خاص خصوصیت رہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی غریب طالب علم, کوئی بھی غریب استاد یا کوئی غریب عالم ملتے تو ان کے گھر سبزیاں پہنچانا, ان کے گھر پھل خرید کر پہنچا دینا اور پیسوں کے ذریعے سے مدد کرنا, یہ والد صاحب کا خاص مشغلہ رہا ہے. اور ان کے انتقال کے بعد بہت سارے رکشے والے, ٹھیلے والے, غریب دکان والے, انہوں نے تذکرہ کیا, حضرت مجھے سال میں اتنا دیتے تھے, حضرت مجھے سال میں اتنا دیتے تھے. تب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ کتنے شفقت کا اظہار کرتے تھے. اس کے علاوہ رشتے داروں میں جہاں جہاں بھی غریب ہوتے ان سب کو آپ جو ہے ان کی مدد فرماتے رہتے تھے, کرتے رہتے تھے. اور والد صاحب کی تعلیم اس طرح سے ہوتی تھی, یعنی اس طرح سے درس آپ کا ہوتا تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی چٹکیوں میں وہ حل کر دیا کرتے تھے. اسی لیے دارالعلوم میں ان کو امام المنطق والفلسفہ کے نام سے جانا جاتا ہے. امام المنطق والفلسفہ, خاص طور سے منطق اور فلسفہ آپ کا محبوب مشغلہ رہا ہے. جو کتابیں پڑھانے سے اکثر لوگ کتراتے ہیں, والد صاحب نے اس کو ہمیشہ پڑھایا, خاص طور سے میتھوی اور سلم. آپ کا درس بھی کافی مقبول تھا اور کافی مشہور تھا. اور اس سلسلے میں والد صاحب اپنا استاد حضرت مولانا حسین احمد بہاری کو مانتے تھے, کہتے تھے وہ میرے مقتدا ہیں منطق میں, میں ان کی اقتدا کرتا ہوں اور ان سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے. تو والد صاحب کی یہ خدمات رہی ہیں. اس کے علاوہ والد صاحب کی تفسیر قرآن, وہ چاہے عمومی انداز کی ہو یعنی عوام میں یا درس میں, حالانکہ دونوں کا طرز الگ ہوتا ہے, لیکن تفسیر میں خاص طور سے والد صاحب کی مقبولیت رہی ہے طلبہ میں بھی. اور باہر جب لندن وغیرہ کا سفر کرتے یا اور دوسرے ممالک کا سفر کرتے تو وہاں عوام میں قرآن پاک کی جو تفسیر کرتے تھے وہ لاجواب تفسیر ہوتی تھی اور عام فہم انداز میں تفسیر کیا کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ مخاطب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مخاطب کیسا ہے, سننے والا کیسا ہے, تاکہ وہ ہماری بات کو پوری طرح سے سمجھ سکے. الحمدللہ اس میدان میں وہ کافی ماہر تھے. اور خطابت آپ کی یہ کافی مشہور تھی کرناٹک میں, آندھرا پردیش میں, تمل ناڈو میں, کیرالا میں, جتنے سال انہوں نے رہے وہاں کے تقریباً ہر شہر کا, ہر دیہات کا سفر کیا اور وہاں پر اپنے خطابت کا لوہا منوایا ہے. اور اس کے علاوہ خطابت کے عنوان پر آپ کی کئی کتابیں بھی آئی ہیں, خطبات لندن, خطبات برمنگم اور شب معراج اور شب برات, یہ کتابیں آپ کی بھی جو ہے ترتیب ہو کر نظر عام پر آ چکی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایک کتاب سوانح آپ کی, وہ جو کچھ لکھوایا تھا کچھ باقی رہ گیا تھا, انشاءاللہ اس کی بھی ترتیب چل رہی ہے, وہ بھی سامنے انشاءاللہ آنے والی ہے
انشاءاللہ. اور آپ کے والد محترم نے اپنی وفات کے وہ کتنے اولاد پیچھے چھوڑے ہیں مفتی صاحب؟
والد صاحب کی کل 10 اولادیں ہیں, جن میں سے 9 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہیں, بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی, اور بقیہ سارے بھائی ان سے چھوٹے ہیں. تقریباً 5 بھائی عالم ہیں اور 6 بھائی, یعنی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اور 6 بھائی حافظ بھی ہیں. ایک بھائی پروفیسر ہیں مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد میں, ڈاکٹر شمس الہدا. اور بڑے بھائی ہیں مولانا نور الہدا قاسمی, اس کے بعد مولانا قمر الہدا قاسمی, پھر میں ہوں نجم الہدا قاسمی, پھر اس کے بعد بدر الہدا قاسمی, پھر حافظ عین الہدا ہیں, مولانا ضیاء الہدا قاسمی, پھر حافظ خیر الہدا ہیں. یہ الحمدللہ یہ ہمارے والد صاحب کی اولادیں ہیں اور الحمدللہ سب کو اسی راستے پر لگایا ہے. وہ کسی بھی راستے پر ہوں, چاہے وہ پروفیسر ہوں یا تجارتی لائن میں ہوں, الحمدللہ کوئی بھی دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں یا کسی مدرسے کے استاد.
مفتی صاحب نے ایک عجیب بات بتایا کہ سب کے اس میں گرامی میں یہ نام ہوڈا ہے, تو اس کے پیچھے کچھ حکمت کیا ہے حضرت؟
یہ والد صاحب نے کہا کہ بھائی, والد صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے یہ ہدا کا لفظ, یہ انتخاب اس لیے کیا میں نے تاکہ ہمارے گھر میں ہدایت برقرار رہے, کیونکہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے اور اچھے نام کا انتخاب ہونا چاہیے, اچھے نام رکھنے چاہیے. تو اس لیے والد صاحب نے کہا کہ ہدا چونکہ ہدایت ہے اور ہدایت ہی اصل ہے اور آخرت جو ہے, آنے والی جو زندگی ہے وہ اصل ہدایت کی پر کا دار و مدار ہے, تو یہ ہدایت رہنی چاہیے, اس وجہ سے ان ناموں کا انتخاب کیا.
اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ والد صاحب کیسے پیش آتے تھے, ان کو کیا ہدایت وغیرہ دیتے تھے, گھر میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا؟
اہل و عیال میں تو معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ والد صاحب کی جو بہو ہیں یعنی بیٹوں کی بیویاں, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر بیوی ہر بہو یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے جو ابو ہیں دادا ابو یہ میرے ابو یعنی حضرت علی صاحب کے بارے میں یہ کہتی تھی کہ سب سے زیادہ مجھے مانتے ہیں. ہر ایک کو وقت پر عیدی پہنچانا اور ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرنا, بیٹی کہہ کر پکارنا اور ان کے ساتھ خاص ہمدردی کا معاملہ کرنا اور ہمدردی کا معاملہ کرنے کی تاکید کرنا ہم لوگوں کو کہ دیکھو یہ دوسرے گھروں سے آئی ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. تو کافی متاثر تھیں اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ساری بہویں خاص طور سے انہوں نے بہت ہی غم کا اظہار کیا ہے اور اب تک غم کا اظہار کر رہی ہیں. اور بیٹوں کا تو حال ہی کیا ہے کہ جب طلبہ اور دوسرے طالب علم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میں اپنے باپ سے زیادہ مجھے شفقت حضرت کی طرف سے ملی ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی ان کے ساتھ کتنی شفقت کی ہوگی, کتنی مہربانی کا معاملہ کیا ہوگا. خاص بات یہ ہے کہ والد صاحب نے اپنے بیٹوں کی کمائی اب تک نہیں لی. اگر کسی نے دینا بھی چاہا تو منع کر دیا کہ بیٹے میں ابھی اس لائق ہوں. اور آخر تک والد صاحب اپنے بیٹوں کو بانٹتے ہی رہے اور دے کر ہی جاتے رہے, یہاں تک کہ مرض وفات میں جو رشتے دار ان کو دیکھنے آئے ان کا کرایہ بھی دیا اور جو بیٹے رہے ان کو بھی دیا کہ بیٹے یہ خرچ کے لیے رکھو یہ خرچ کے لیے رکھو. اتنا ہمدردی اور شفقت کا معاملہ وہ کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور تاکید بھی اس کی کرتے تھے. اور دوسری خاص جو وصیت تھی جو زندگی بھر کرتے ہیں, صرف آخری وقت میں نہیں بلکہ زندگی بھر وصیت کرتے رہے اپنے سارے بیٹوں کو, وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے دیکھو کوئی بھی لائن تم اختیار کرنا لیکن اپنا تشخص اور اپنا لباس اسلامی یہ تبدیل نہ کرنا. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ ہمارے کسی بھی بھائی کو دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کون پروفیسر ہے, کون ڈاکٹر ہے, کون عالم ہے, کون شیخ الحدیث ہے. تو الحمدللہ اس کا اثر کافی نمایاں محسوس کیا جا رہا ہے اور پورے علاقے میں یہ چیز مشہور ہے کہ والد صاحب کا گھرانہ ایسا ہے کہ الحمدللہ خود عالم ہے اور ان کے سارے بچے عالم کی طرح نظر آتے ہیں اور عالم ہیں بھی.
اب مفتی صاحب, ہم آپ کو آخر میں درخواست کریں گے کہ آپ مختصر نصیحت دیں ہمارے سامعین کے لیے اور اسے انشاءاللہ ہم اپنا انٹرویو ختم کریں گے.
سب سے پہلے تو میں تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. کافی پریشان رہتی ہیں, والد صاحب کی کتابوں کو دیکھتی ہیں تو یاد کرتی ہیں, رونے لگتی ہیں. اور والد صاحب کی ایک ایک چیز چونکہ 60 سال تک والد صاحب کے ساتھ رہی ہیں تو ایک کافی لمبا عرصہ ہے, تو اس عرصے میں ایک لمبی یادیں وابستہ ہیں تو اتنی جلدی نہیں بھلائی جا سکتی, تو کافی پریشان ہیں اور غم ہے. تو میں گزارش کروں گا دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہلکا کر دے, دور کر دے. اور میں پھر دوسری گزارش یہ کروں گا تمام سامعین سے کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور گزارش یہ ہے کہ والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے مقام کو بلند فرمائے. امید ہے, یقین ہے کہ اللہ نے مغفرت کر دی ہوگی لیکن مقام ان کا اور بلند ہو جائے. میں اس کے لیے تمام حضرات سے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ دعا فرماتے رہیں.
ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جتنے بھی طلبا کو ان کو پڑھایا وہ ان کے لیے سارے ثواب بنے رہے انشاءاللہ.
میں آپ کے ریڈیو اسٹیشن کا اور آپ کے تمام معاملے کا کارکنان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میری بات بہت لوگوں تک پہنچ گئی اور مجھے بھی اور والد صاحب کو اور والدہ کو بہت کافی دعائیں ملی ہوں گی. میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں, مشکور ہوں, جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر وافیت سے رکھے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے.
جزاک اللہ خیر, ہم بھی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کے رشتے داروں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کو دین کے لیے منتخب اور قبول فرمائے انشاءاللہ.
جزاکم اللہ خیر الجزا, جتنے بھی وہاں لوگ ہیں ان کو میرا سلام فرما دیں.
جزاک دیٹ واز حضرت مولانا مفتی نجم الہدا قاسمی بستوی صاحب دامت برکاتہم, ہوز فادر وی ریسنٹلی ہرڈ ہی پاسڈ اوے. حضرت مولانا عبد الرحیم بستوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ہو واز شیخ الحدیث ایٹ دار العلوم دیوبند اینڈ ٹیچنگ دیئر فار اوور 30 years, اینڈ دیٹ واز اے بریف فیملی بیک گراؤنڈ اینڈ ٹریبیوٹ پروگرام دیٹ وی ہیو ناؤ آن ریڈیو اسلام آف حضرت مولانا عبد الرحیم بستوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ہو واز اے استاد ایٹ دار العلوم دیوبند ان انڈیا. سو دیٹ برنگز us to the end of the interview with the son of Hazrat Maulana Abdul Rahim Bastawi, that is Hazrat Mufti Najmul Huda Qasmi Bastawi Sahab. Damat Barakatuhum.
الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة إن العلماء هم الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة لا يخشى الله لا يخشى الله لا يخشى الله سوى العلماء لا يخشى الله سوى العلماء من صاروا جندا لله عرفوا منه ما كان وما لم يدركه العقل السالم لا يخشى الله